بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق الله العظيم. ألف لام ميم حروف مقطعات ہیں، جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں. ذلك الكتاب لا ريب فيه، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. الکتاب اس لیے پڑھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشن گوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا، ذالک کتاب اللہ رحمتی نہیں، ذالک کتاب. یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے، جس کی پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھی. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ہر سور ریب، نئے، تبدیل، نئے. یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، فیہ ہدی للمتقین. فیہ دونوں طرح مل سکتا ہے، لا ریب فیہ، اسے معانقہ کہتے ہیں، لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر دیں گے، لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ہدن للمتقین، یہ دونوں معنی درست ہوں گے. ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اہل تقویٰ جو بچنا چاہیں. تقویٰ کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے، بقا یقین، کسی کو بچانا، تقویٰ خود بچنا. جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے، ان میں اخلاقی حس موجود ہوتی ہے، وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں، بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے، وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں گے. الذین یؤمنون بالغیب، ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعبیر خاص کے اعتبار سے، کہ دیکھ لو، درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں، یہ جو حاضرین آئے ہیں کہہ کر مدینے والوں، دیکھو یہ کون ہیں، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں، یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں. بینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں، دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تعمیل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مطلوب ہوگا، جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں، انشاء کہ میری فاری. آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، ویریفائیڈ ہے. جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیان کچھ نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. ہدایت قرآن کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے، نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے. ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، بڑھنے کی کتاب. اپیئرنس جو بھی نظر، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے پیچھے ہے. اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے، جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا چین کا، بہت بڑا حکیم اور فلسفی، اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہوں، واللہ اعلم، ہم کہہ نہیں سکتے. اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے، اور اس کا جملہ سنیے، یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تفسیر ممکن نہیں ہے. دیر آر certain things, there's no real, there's nothing more real than what cannot be seen. And there's nothing more certain than what cannot be heard. وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے ان سے زیادہ یقینی اور واضح حقائق اور کوئی نہیں. There's nothing more real than what cannot be seen. There's nothing more certain than what cannot be heard. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں خیر میں بلائی میں نیکی میں اب نائب اور کی حاجات کو رفع کرنے میں لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں خود اللہ کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ بہت اہم الفاظ ہے اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے یہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا تو فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کہ حد تک تو شاید بات صحیح ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں یہ بالکل غلط ہے. یہ ابتدا ہے قرآن کی کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے ایمان صرف قرآن پر نہیں اس پر نہیں کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. اور سورہ نساء کی آیت اور سورہ نساء نازل ہوئی تھی جب کہ سن 6 ہجری میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی نزل من قبل. تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی. جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے. ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے. لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں. انبیاء کے مابین جو زمین زمانی ترتیب ہے کرونولوجیکل آرڈر جو ہے وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے قرآن میں تو نہیں. قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے حضرت موسیٰ کا پہلے. قرآن اخبار تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی اسحاق کی یعقوب کی اور میاں بنی اسرائیل کی موسیٰ کی عیسیٰ کی یہ ساری چیزیں. تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا آخرت کے لیے ایقان. واقع یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر سے ایمان بالآخرہ ہے. ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے جانا ہے اٹھنا ہے اللہ کے حضور حاضری ہے. اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا. اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ ایک ڈوگما بن کے رہ جائے گا. ایمان میں رسالت بھی بدعات کو جنم دے گا. عید میلاد نبی منا لیجئے اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجئے نعتیہ اشعار کہہ دیجئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ایمان میں رسالت کے مظہر ہوں گے. عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ. وبالآخرت ہم یوقنون آخرت پر انہی کا یقین ہے. انہی کا یقین ہے یہ حاصل بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے. 13 برس کی محنت کی کمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے. اولئک علی ہدی من ربہم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. جو ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے, منزل مراد کو پہنچ جانا, کسی باطنی حقیقت کا آیا ہو جانا. اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں. لیکن یہ کہ فلاح پانے والے, کامیاب ہونے والے اصل میں یہ لوگ ہیں, تو گویا کہ تعمیل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا. تعمیل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. اب دوسرا گروہ, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا, اور یہاں مراد کیا ہے, جو کفر پر اڑ گئے. اس کو ہم تعمیل عام میں نہیں لے سکتے, اس لیے کہ اگر تم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. کوئی کفر میں ہے وہ غالطے کی بنا پر ہے, عدم توجہی کی بنا پر ہے, حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے, اس لیے ہے. تو آپ اسے سمجھائیں گے, انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا, واضح وصیت سے اسے فائدہ ہو جائے گا. ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اور پھر اڑ گئے, ضد کی وجہ سے, ہر دھرمی کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. ان الذین کفروا, ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہے ان کے لیے, خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں, ڈرائیں نہ ڈرائیں, انذار فرمائیں نہ کریں. لا یؤمنون, وہ ایمان لانے والے نہیں. وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوچے کو جگایا جا سکتا ہے, جاتے ہو کیسے جگائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے. کیوں کر دی ہے؟ یہ اتباع مہر نہیں ہوئی, جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا اس کی پاداش میں, اس کی سزا کے طور پر. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے, وعلی سمعہم, اور ان کی سماعت پر بھی, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے. یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شر و بسط کے ساتھ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے. یہ دوسرا وہ ہو گیا. ایک رکوع میں دو کو سمیٹ لیا گیا, کل ابھی سات آیتیں ہوئی. ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح صحیح استفادہ کیا, ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا, ان کی فطرتیں صحیح تھیں, ان کے سامنے دعوت آئی قبول کی, اور قرآن کے بتائے راستے پر چلے. وہ دل سرسبز ہے, وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس, وہ اس کے پھل. ایک گروہ ہوا ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا اپنے تعصب کی حد درجے کی وجہ سے. ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ, اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے بکی صورتوں میں ملے گا. اب آیا تیسرا گروہ, ومن الناس, اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں, من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین, جو کہتے تو یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی, مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے, اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہیں. یہاں اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا یہاں, لیکن مولانا ریاض مشتاقی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے. وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. غور کرنے والے غور کر لیں, دیکھ لیں جس پر بھی وہ چسپہ ہو جائے. اور بالفعل جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار دیواری جو ہے, یہ جو شخصیت کا حیلہ کھینچا جا رہا ہے, وہ دو کے اوپر داس آ رہا تھا. ایک وہ لگائے یہود, وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں, اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے. بھائی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم, باقی اگر سوا لاکھ نبی آئے ہیں تو باقی سوا لاکھ کو مانتے ہیں. ایک محمد کو نہیں مانا, ایک عیسیٰ کو نہیں مانا, بس. تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. ایک یہ ان کی رائے ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے, روح سکون ان کی طرف جا رہا ہے. مجھے یاد ہے اپنی دسویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا تھا کہ نوٹ سرکس وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی, تو جوتے کی دکان پہ بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا, بہت بڑا, اور لکھا تھا فری ٹو ہوم فٹس, جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے. تو یہ فری ٹو ہوم فٹس ہے, یہ کردار ہے. اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھتا ہے ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہے, منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے. لیکن یہ کردار بائیں نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر. اور یہ بھی نوٹ کر دیجیے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے, بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے جھاڑ جھکار جو پروان چڑھا ہے, وہ یہودیوں کے زیر اثر ہے. جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے پیچھے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں, تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکار جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا, پودا بڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں, اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے. ان دونوں میں مانوی حق بھی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر, لیکن وہ مومن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے اللہ کو اور اہل ایمان کو. یہ يُخَادِعُونَ جو ہے یہ باب مفعلہ ہے, باب مفعلہ بھی کشمکش ہوتی ہے, کشاکش ہوتی ہے, زیادہ ترجمہ میں نے کیا, کوشش کر رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم, یہ سلاسی کو جگت میں آ گیا اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو, یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو, لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اور اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. وما یشعرون, انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجیے, منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا, وہ اپنے کئی سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان, وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں, محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ, کیا ضرورت ہے امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں, ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں, یہ بالکل لوگ ہیں, دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں, آپ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں, تو بے وقوف تھے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں, ہم مسلم ہیں, تو ما یشعرون بہت ضروری. بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر, اور ان کے پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے. اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا. لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا. فی قلوبہم مرضٌ, ان کے دلوں میں ایک روگ ہے, بیماری ہے. یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے, کردار کی کمزوری, ویکنس آف کیریکٹر. ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے, حق سے وعدہ بات اب جو ہو سو ہو, ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو گیا, ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح, لیکن ویکنس آف کریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے, آخرت بھی چاہتے ہیں دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں, یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے. یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا روگ. فی قلوبہم مرضٌ فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے, آپ حق پر چلنا چاہیں حق کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا, آپ برائی کی طرف جانا چاہیں بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی, کوئی خاص بات ہی نہیں. چلو یہ بھی کر گزرو, جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو. اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہیں تو اللہ اسی پہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں, ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا, وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں, اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں, تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں. حقیقت میں کامیابی نہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب الیم بما کانوا یکذبون, اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. عذاب العظیم کا لفظ آیا تھا ان پر کفار کے لیے, ولہم عذاب العظیم, ساتویں آیت ختم ہوئی, اور عذاب العلیم کا لفظ آیا یہاں ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو زمین میں. فراد کیا ہے اس سے کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں, اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو, ان کے پیچھے چلو, ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو, ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو, اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے, جماعتی زندگی کے اندر کتنا فساد پیدا کر رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلح کرانے والے ہیں, اصلاح کرنے والے ہیں, ہم چاہتے ہیں لڑنا بھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, ٹکراؤ فساد یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے, بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو, جو چاہے قبول کر لے, جو چاہے رد کر دے, خام خواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ تر ترک کرو, یہ کھائے کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ, آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد, فساد پھیلانے والے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے, اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا. مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی. اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اللہ انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون, پھر دیکھیے لوٹ کیجیے, شعور نہیں ہے. شعوری نفاق اور شے ہے, غیر شعوری نفاق ہے جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے, آخر دیکھو دوسرے بھی اہل ایمان ہیں, جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے, جو بھی ہو یہ تم کی ہے, آخر تم نے اور بھی مشق کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے, انہیں تو اپنے نفع کی فکر نہ نقصان کی فکر نہ خطرات کا کوئی خیال نہ اندیشوں کا کوئی گمان, جان جائے مار جائے اولاد کو چھوڑ دیں گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں, ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے, بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رہب و کرم پر, سرداران قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں, تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. آج کل آپ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو فینیٹکس ہیں, یہ فینیٹکس ہیں, دیکھ بھال کر چلنا چاہیے, دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے, نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے, چاہے حق ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے, فینیٹکس ہو گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ, آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے. وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں, ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں, ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں. انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی, یہ نہیں ہے, یہ تو آج ہوئی, کل نہیں آج ختم ہو جائے, آج نہیں ابھی ختم ہو جائے, کیا فرق پڑے گا, جانا تو ہے اب نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, جانا تو ہے. تو آپ کو ان کے اندر ہے الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا, اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ان دونوں پر آئے گا, عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, اور منافق تو تھے جو رسول کو بھی مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں, اور یہاں شیاطین سے مراد ہے اہل کتاب یہود کے علماء, ان کے سردار, یا عبداللہ ابن ابی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا, اگر وہ کبھی ملامت کرتے ہیں دیکھو تم تو معلوم ہوتا بالکل مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے پوری طرح سے, تمہیں کیا ہو گیا, تم ہر بات مان رہے ہیں. اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا, نہیں نہیں ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں, ہم ان سے نہ تمسخر کر رہے ہیں, ہم ہیں آپ کے ساتھ, یہ فکر نہ کریں. اسی لیے یہ دو موہ ہونا, نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں, باقی زیر زمین ہے, ناشتہ گوہ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے, دو اس کے منہ رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے, ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگے. تو دو منہ انسان, یہ در حقیقت جس کو پھر سورہ نساء میں کہا گیا لا الہ ہا اولائے ولا الہ ہا اولائے, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے, مذبذبین بین ذالک, اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے. یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجیے کہ اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شتنہ سے بنا ہے یا شات سے بنا ہے, شین الف توئے یا شین تو نور. شتنہ کے معنی تباہ ادا, تو بہت دور ہو گیا, دور ہو گیا. شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا. اور شاتا یا شیتوں کے معنی ہے اس طرح کا غضبن و حسدن, کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو وہ شاتا یا شیتو ہے. اس سے فعلان کے وزن پر, رحمان کے وزن پر, غضبان کے وزن پر شیطان, یعنی وہ کہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہے. تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے, جس کا نام عزازیل تھا پہلے, اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں, وہ ایک شیطان ہے جنی ہے. پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں, انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں, وہ بھی شیاطین ہیں. اسی طرح اہل کفر اہل زید کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں, ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں, علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس, سرداروں کے پاس, کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, انما نحن مستهزئون, یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ان سے استہزاء کر رہے ہیں, تمسخر کر رہے ہیں, ہم تمسخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, آمنا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ جیسا میں نے عرض کیا رسی دراز کرتا ہے, کچھ تو غلط راستے والا جائے گا, جاؤ بھائی فوراً تو نہیں پکڑتا, اگر فوراً پکڑ لے تو سیدھا ہو جائے گا, چلتا جائے جانا ہو چاہتے جاؤ. تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ, لیکن یہ کہ اللہ یستہزئ بہم, یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اصل میں مذاق ان کا اڑ رہا ہے اللہ کے نزدیک. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اب یہاں میرا نوٹ کر لیجیے, یہ دو لفظ آئیں گے, عین میم اور ہا, عمد ہے کے ساتھ, ایک ہے عین میم اور یا, عمد تو عین اور میم تو مشترک ہے, ہے یا یا آخر میں فرق ہوگا, عین میم اور ہا ہوگا اس کے معنی عقل کا اندھا, دل کا اندھا, آنکھیں تو ہے لیکن دل کا اندھا ہے, عقل کا اندھا ہے, اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا ہو, عمیون اندھے, آما اندھا. تو یہاں فرمایا اللہ معاکم انما نحن مستهزئون, اللہ یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانہم یعمہون, اللہ ان کو اس دن کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے. اس سے بڑا پیارا اس شخص کے سامنے دونوں آپشنس تھے, ایک نے گمراہی کو چھوڑا ہدایت لے لی, چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، ہدایت نہیں. اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی، آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی. اب یہاں بھی دیکھیے، را با ہے ہا رب ہا، اس کے معنی نفع، صحیح نفع، جائز نفع. را با اور را بما مسعود، وہ بھی اضافہ ہے، وہ بھی بڑھوتری ہے، لیکن وہ حرام ہے. ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ رب ہے، را با اور ہا یہ نفع ہے، یہ جائز نفع ہے. را با اور ما ربا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ حرام ہے. را اور با مشترک ہے، آگے ہا آگے اور با، اس کا فرق ہے. ہمارا بحق تجارت ہوں وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت ان کے حق ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی، اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے. مثلہم، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری. پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں، دوسری تمثیل ہے یہ بین بین والے لوگوں کے بارے میں. پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی. ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ابھی ان شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نواقی الدین. اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں، اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں. لیکن اے اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے. پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی، اپنے اندر کی روشنی گل ہو گئی، بصارت سلب. یہ مثال ہے ان کفار کی، کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں. محمد رسول اللہ آئے، انہوں نے آگ روشن کر دی، اب راستہ کھل گیا، ہدایت واضح ہو گئی. لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی ظاہر ہو گئی، کہ وہ تو ویسے کہ ویسے بھٹک رہے ہیں، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہی اب اندھیرے میں ہیں. روشنی میں آنے والے تو وہ ہے، دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کسی ہے کہ جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردا گرد کو روشن کر دیا. ذهب الله بنورهم، اللہ ان کی نور بصارت کو لے گیا، سلب کر لیا اللہ نے. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، اصم کہتے ہیں بہرے کو، صم جمع ہے اس کی، صم اب کمے کہتے ہیں گونگے کو، بکم اس کی جمع ہے. آما کہتے ہیں اندھے کو، امیون اس کی جمع ہے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں. یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ بن ابی قعیب تھے، یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے، جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے. ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہے واصل جہنم ہوں گے، ابھی تک تو ہے نا. یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال. ومثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اب دوسری مثال. او كصيب من السماء، یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے. فيه ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعدن اور گرج ہے، وبرقن اور بجلی چمک رہی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر پھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائے, موت نہ آ جائے. کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں پھوس رکھی ہیں. حضر الموت, موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, بچ کر کہاں جائیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے, ان کی بینائی کو سلب کر لے. کلما ادا لہم, لیکن ہوتا کیا ہے, جب ذرا روشنی ہوئی تو چل لیے, مشافی بجلی چمکی کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل لیے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, اور جب تاریکی ان پر تاری ہو گئی, قاموا, کھڑے کے کھڑے رہ گئے. یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے, قرآن مجید ہے, آسمان سے نازل ہو رہا ہے, یہ ماہ مبارکہ ہے, یہ کتاب مبارکم ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں, گرج ہیں, کفر سے مقابلہ ہے, کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں, اندیشے ہیں, خطرات ہیں, امتحانات ہیں, آزمائشیں ہیں. ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے, کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی تو تھوڑا سا چل گئی. ہم بھی مسلمان ہیں, کوئی خاص موقع نہیں ہے, کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے, تو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں, اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں. جیسے ہی کوئی آزمائش آئی, قرآن چھٹک کر کھڑے پہ کھڑے رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر لیتا, لیکن اللہ کا قانون یہ ہے, جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے انسان کو. تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو, اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے. تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے, اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا, اللہ اسے کو کھول دے گا. تم بیچ میں لٹکنا چاہتے, لٹکتے رہو, اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا نہ جبرن کسی کو باطل پر لے کر جائے گا. اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم, پھر جزا و سزا بیکار ہے, غیر منطقی ہے, غیر معقول ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دو رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا, اور جیسا کہ میں نے اس کیا قابل عام ذہن میں رکھیے, جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی, اگر میں بات کہتے ہیں کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے, باطل کو ریزا دکھانا ہے, آپ کا غلبہ کرنا ہے, تو یہ تین قسم کے افراد لازمن ہمیشہ وجود میں آ جائے. کو پہچاننا, ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اب یہ کیسا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا, اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے, اس کی پکار کیا ہے. جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں, دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے, پس منظر میں ہے. ہمارے لیے اس تقریب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا, ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے, لیکن کیونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے, لہذا اس کا خلاصہ جو ہے ملنے کے بعد یہ ایک رکوع میں, اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع. ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں, بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی, اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا, اور نہ صرف تم کو پیدا کیا, تم سے پہلے جتنے لوگ بھی ہیں انہیں بھی پیدا کیا, تاکہ تم بچ سکو. یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے, اور یہ نوٹ کر دیجئے, یہ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت نہیں تھی. اب جب پڑھیں گے سورہ آراف پڑھیں گے, سورہ شعراء پڑھیں گے, ایک ایک کا نام لے کر, ہمیں عبد اللہ واطیعون, ہر رسول کی دعوت یہ تھی, اللہ کی بندگی کرو, دین کی دعوت کرو. یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے. پھر اگلی قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی رائت ہے. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کرے. لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد رسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی، یا قوم اے میری قوم کے لوگ، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان. معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے. یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد کا راستہ یہ تھا. تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے. لہذا یہ نہ دیکھو کہ آبا اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کس طرح کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریق کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو. اچھا، کس رنگ کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگایا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو خیر نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے. وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں. اہل عرب بھی مانتے تھے، جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں، یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ورنہ خالق میں مانتے تھے، اللہ ایک ہی ہے. جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک، مدبر ایک، تب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ. الباز زند کی جمع ہے، لا زند لہ ولا زند لہ، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں. اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا، ما شاء اللہ وما شاء اللہ، اے اللہ چاہے جو آپ چاہیں. حضور نے فوراً ٹوک دیا، اجالت علی اللہ کو مل گئے، کیا تمہیں مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اس کی ہے. یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے اسے چاہے ہدایت دے دیں. ان کا اللہ کا حبیب الحبت کا ولاکن اللہ یہدی من یشاء، اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائق نہ جاتے. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، اب ان دو آیتوں میں تم کو سمجھئے، توحید، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی. توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اس کی تھی. اب آیا ہے رسالت کا معاملہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. اگر ہے شک فی الواقع، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں واقعاً شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی سورت. یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ بس سبیل توجہ یہاں پہنچے ہیں. پہلے جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا. پھر ایک آئے سنائی جس میں 10 سورتیں بھی لے آؤ. اب آخری درجے میں ایک سورت ہی بنا لا, اور ایک سورت تو سورت الاصل کے مساوی بھی ہو سکتی تھی, سورت القوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی. وَمِن شُهَدَاءِكُم مَّن دُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا, جن ہو انس ہو. اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں, وہ جن انہیں سکھاتے ہیں, ورنہ عام آدمی کے لیے شعر نہیں کر سکتا. تو تمہارا اگر کوئی ایمان ہے, کوئی جنات سکھانے والے ہیں, کوئی انسان ہے, خطیب ہے, شعراء ہے, ادیب, سب کو جمع کرتا. ان کنتم صادقین, اب یہ ہے بہت ہی, جس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا, قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے. یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے, یہ تمہیں بات منا رہے ہو صرف. اگر واقعی بن سکے تو آؤ گے, حقیقت میں تمہیں شک نہیں ہے. اگر تم سچے ہو فاتو بصورت مسلم, تو اس جیسے ایک ہی صورت بنا لاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر انداز دیکھیے تحدی کا, چیلنج کا, پھر ہمیں تم یہ نظر کا وزارت تفعلوا, اور ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ چیلنج کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے, وَعَلَكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, کسی کا نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَزَارَتْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اور عزت نہیں کافرین, کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے, بھڑکا دی گئی ہے. پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے؟ دو اس کے امکانات ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی. عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے, اور دوسرے یہ نیتی تھی کہ انہوں نے جو معبود تلاش کرتے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے. تمہارے ساتھ ہی تمہارے معبودوں کو بھی جھونکا جائے گا, وہ بھی جلیں گے, تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو. ان سے ہم دعائیں نہ کرتے تھے, ان کے سامنے باتیں کرتے تھے, ان کے سامنے دعوت کرتے تھے, ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے. اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحید, ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور بشارت دے دیجیے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں نبیاں بہتی ہوں گی. لفظ ترجمہ ہوگا جن کے نیچے نبیاں بہتی ہوں گی. مراد اس سے کیا ہے؟ عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں نبی بہ رہی ہے, اس سے مطلب جو ہے اریگیشن, نیچرل اریگیشن ہو رہی ہے, درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے. باہر ترجمہ آپ لفظ کریں گے کہ نیچے نبیاں بہتی ہوں گی, یا یہ کہ جن کے دامن میں نبیاں بہتی ہوں گی. علماء رزق و منہا من ثمرت الرزق, جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہیں گے تو وہی شہر جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی. اس کا ایک مفہوم یہ ہے, یہ جو بزن ہے ابتدائی جو ہے دعوت ہے, ابتدائی ریاست جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے, جانی پہچانی ہے, یہ رمان, یہ دیکھیے یہ انار آ رہا ہے خوبصورت, یہ انگور ہے خوبصورت, یہ نخلی ہے, یہ نخل ہے, یہ رقم ہے, لیکن ذائقے کی کوئی جو نسبت و تناسب ہی نہیں ہوگا. وہ کہیں گے وہی شہر جو ہمیں پہلے ملتی تھی, وہ تو وہی متشابہ, متشابہ تو ہوگی وہ, لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے, لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا, شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ میں نہیں رہے گا, کہ جس سے انسان کی بھی طبیعت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شے کو کھاتے ہوئے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باس, نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی. أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, وہیں فیہا غالبون اور اس میں رہے گی ہمیشہ ہمیشہ. یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت، دعوت ایمان، توحید اور رسالت اور معاد، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ. اب ذرا کچھ ضروری مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے، بعض موت نظیر کی طرف سے پیش ہوتے تھے، وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ کو نہ کر سکے، میدان میں تو نہ آ سکے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصنف کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے، جب کہا گیا کہ ذرا یہ دیگر کر اس کو ٹھیک کر دیجیے، یہ برش آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور سب پیچھے ہٹ گئے. تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں جانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھیں ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے. وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تصویر آئی ہے، یہ تو بڑی عقیر چیز ہے، اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو، ایسے حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا. بیت القدیر مکھی کا نہیں دیتے ہیں قرآن، اتنی حقیر چیز یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیہ بیان کرنی ہے، تمثیل بیان کرنی ہے، تو دیکھنا یہ کہ جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو. شے تو بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ وہ تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی، تو جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہوگا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، تو اس سے اوپر اب جفا بہار دونوں مائی ہو جائیں گے، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بہتر، یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں. اس لیے کہ مکھی بھی مارے مچھر سے ذرا بڑی شے ہے، عثمانی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہا، اور فوقہا عثمانی میں بھی، کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ کیا مثال اللہ نے دی، کیا ارادہ ہو اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے، رات بہت چڑھا رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں. اب جو آ رہا ہے اللہ جملہ وہ ہے بہت اہم، یہ دل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور ضلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے. اس کا آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، طلب ہدایت، طلب علم، اس میں آپ سچے ہیں، آپ کو ہدایت مل جائے گی. دل میں زیر ہے، کجی ہے، نیت میں تیر ہے، فساد ہے، تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا. دل میں بھی کثیرا یہدی بھی کثیرا، لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ضلالت دینا علل تق نہیں ہے، کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے. وما یضل به الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو، جن میں سرکشی ہے، تعلیم ہے، تکبر ہے. اور ان کے اوصاف کیا ہے؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اور سب سے بڑا عہد یہ سورہ اعراف میں چل کر آئے گا، عہد الست، عالم ارواح میں ہم عہد الست کر کے آئے، الست میں رب تم قالوا بلا، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب؟ تمام ارواح میں میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب تھے، کچھ انسان جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے، اور جو آنے ہیں قیامت تک وہ بھی تھے، لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں، جسم نہیں تھے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مکمل وجود ہے انسان کا، روحانی وجود. عملاً تخلیق اس کی ہوئی تھی، اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مضمون آ رہا ہے آگے چل کر. وہ جو ہے جو میرا بنا، انہوں نے اس عہد کو توڑا. اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے. اب ایسا نہیں بالکل مسلم کیا مسلم کی بادشاہی میری نہیں ہے. آئی ایم دی ساورن, وی آر ساورن, پاپولر ساورنٹی, بغاوت, سرکشی, فاسق. وما يمن به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے صلح رہنے کا حکم دیا ہے, یہ قطع رحمی کرتے ہیں. مال کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے, اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان کو سپیش ڈال دیتا ہے. اپنا تکبر, اپنے لیے تعلی. الذین, آپ دیکھ کے نوٹ کیجیے اس میں, ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے, ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ, حقوق اللہ, ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ, حقوق العباد. اللہ کا کیا ہے, اسے حاکم اور مالک, اور حاکم سمجھو, الملک سمجھو, خود اس کے بندے بنو. انسانوں کا حق کیا ہے, کون عباد اللہ اخوانا, سب آپس میں بھائی بھائی, اللہ کے بندے بن جاؤ. اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے, سگے بھائی, سگے بھائی بہنیں, پھر دادی, دادی کے اوپر جا کر وہ قبیلے آ جائیں گے, پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے, یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے. تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ فاسقین کے جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو, اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد, وَيَقْتَرُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, انہیں دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. یا اللہ کی اطاعت سے باری ہو گئے, اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں, آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا, بڑا پیارا انداز ہے. وکنتم امواتا, تم مردہ تھے, فاحیاکم, تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم, پھر تمہیں مارے گا, ثم یحییکم, پھر جلائے گا, ثم الیہ ترجعون, پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے, لوٹا دیے جاؤ گے. یہاں وہ بات آ گئی جو آج نگاہوں سے بھی پروجن ہو چکی ہے. یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے, جان یہ مزید آ کر اصل میں سورہ غافل یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی. لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے ہمیں انس کا, ہماری پہلی تخلیق ہوئی عالم ارواح میں, ارواح کی صورت میں, پھر ہمیں سلا دیا گیا, وہ ہماری پہلی موت تھی. مردہ جو ہے معدوم نہیں ہوتا, مردہ ہوتا ہے, بے جان ہوتا ہے, سویا ہوا ہوتا ہے, اور موت کو امین کو تشبیہ دی گئی ہے. پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ جہاں زندہ کیا گیا, پھر موت تاری ہوگی, پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا. یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا, بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے. کیسے اللہ کا انکار کرتے, کون تم اموات, تم مردہ تھے, سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے, فاحیا کو ہم تمہیں جلایا اس جسد کے ساتھ, زندہ کیا, ثم یمیتکم, ثم یحییکم, پھر تمہیں مارے گا, پھر جلائے گا, ثم الیہ ترجعون, پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے. اس میں خلافت کا مضمون آ گیا. حدیث میں آتا ہے, انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے, تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اس لیے کہ اگلی آیت پھر آ رہی ہے, خلافت کیا ہے, سارا کچھ زمین میں, یہ بستر جو بسایا, یہ کائنات کو, زمین کو سجایا, تمہاری خلافت کی ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات, پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف, انہوں نے سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا. جیسا کہ میں کلرز کر چکا ہوں, یہ تا حال ابھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے. سات آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں. وہو بکل شیء علیم, اور اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.